الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على رسوله الكريم ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن. اللهم صل وسلم على النبي وعلى آله وأصحابه وبارك وصل وسلم عليه. الله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم يغضب حين يسأله. دست تزرع سود بنده محتاج را، وقت دعا بر خدا وقت کرم در بغل. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے، اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان، اور دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. میرے بزرگوں، محترم بھائیوں اور معزز سامعین، کل رات کو بھی دعا سے متعلق کچھ گزارشات کی تھی کہ دعا کس طرح مانگنا چاہیے، دعا کے کیا آداب ہیں، دعا کی کیا ضرورت ہے، دعا کی کیا فضیلت ہے. مخلوق اور خالق کے درمیان جو رشتہ اور تعلق ہے، وہ نیازمندی اور بے نیازی کا ہے. اللہ تو بے نیاز ہے، اس کا نام ہی صمد ہے، اللہ الصمد. تفسیر بیضاوی میں ہے، یصمد الیہ فی الامور کلہا وہو لا یصمد الی احد، یعنی یحتاج الیہ کل خلق وہو لا یحتاج الی احد من الخلائق. شہاب نے اس کی شرح میں لکھا ہے. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے بھی پتہ چلتا ہے کہ دعا، اللہ سے مانگنا توجہ سے، عاجزی سے، بہت بڑی بندگی ہے اور بہت بڑی عبادت ہے. آپ نے کہا ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہی ہے. ہر عبادت کے اخیر میں دعا مستحسن ہے. غالیہ میں ہے، عند کل ختمۃ دعوۃ مستجابہ، ہر کام کے خیر اور حسنات اور اختتام پر اللہ تعالیٰ انعام دیتا ہے اور وہ بہت خوش ہوتا ہے. اس لیے نمازوں کے بعد بھی دعا ہے، نماز کے اخیر میں بھی دعا ہے، روزہ جب پورا ہو جاتا ہے تو افطار کے وقت کی دعا ہے، حج جب مکمل ہوتا ہے تو عرفات کی دعائیں ہیں، طواف زیارت کی دعائیں ہیں. دعا بہت بڑی عبادت ہے، اور دعا کے ذریعے ہی بندہ اپنا احتیاج اور ضرورت، عاجزی اور بندگی اپنے معبود اور رب العزت کے سامنے پیش کرتا ہے کہ جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا، اور تیرے قربان و میرے ناز اٹھانے والے. انبیاء علیہ السلام کی دعائیں قرآن کریم میں موجود ہیں. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ انه هو التواب الرحیم. آدم علیہ السلام سے جب بشری لغزش سرزد ہوئی اور شجر ممنوع کا ارتکاب کیا تو ان سے جنت چھین لی گئی اور جنتی لباس بھی اتار دیا گیا اور انہیں جنت سے باہر نکالا اور ان پر ناراضگی ظاہر فرمائی. الم اقل لکما وانہکما عن تلکما الشجرہ واقل لکما ان الشیطان لکما عدو مبین. میں نے تم دونوں سے کہا نہیں تھا اور منع نہیں کیا تھا کہ درخت کے قریب نہ جانا؟ اور شیطان تو تمہارا بالکل دشمن ہے, وہ تو یہی چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ناراض کرو اور اس کے احکام کا عدول اور نافرمانی تم سے ہو جائے. چونکہ اول انسان بھی ہے آدم علیہ السلام اور اول پیغمبر بھی ہے, اس لیے آزمائش بہت زیادہ شدید آئی اور احتیاط کے مواطن بہت کم تھے. اس میں مفسرین کے اقوال مختلف ہے. مشہور قول یہ ہے کہ حضرت 40 سال تک واویلا کرتے رہے اور روتے رہے اور کوئی جواب نہیں مل رہا تھا. 40 سال بعد کہتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تھا اور ان کو مسجود ملائک بنایا اور فرشتوں سے کہا کہ اس کا سجدہ کرو اور اس کو داخل جنت کیا جا رہا تھا, تو اس وقت ان کو فرش سے عرش تک نظارے دکھائے گئے. اصل میں جنت پہنچنے کے بعد تمام مناظر کھل جاتے ہیں. جنت کے اندر پھر کوئی چیز مخفی نہیں ہے. قیل رآ علی ساق العرش محمد الرسول اللہ, عرش کے ایک سائڈ پر کلمہ مقدس نبی آخر الزمان کا لکھا تھا. آدم علیہ السلام سمجھ گئے کہ کوئی ہستی ہے, پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہ آخر الانبیاء ہے اور آخر المرسلین ہے. تو آپ نے ان کے توسل سے اور ان کے جاہ اور مرتبت کے واسطے سے دعا مانگی. علت تحقیق علماء دیوبند سب کے سب توسل کے قائل ہیں, کوئی ایک بھی منکر نہیں. لیکن وسیلے کی قسم ایک شرکیہ ہے کہ قبروں کو درگاہوں کو حاضر ناظر و غیب دان و متصرف جانا جائے, جیسے بدعتی ہو گئے, اس کو وسیلے شرکیہ کے شرک کفر ہے. اور ایک یہ کہ ان کو رحمت کے ذرائع سمجھے جائے, اللہ کے قرب کے ذرائع. موارد رحمت تو یقیناً ہے. تفسیر روح المانی میں علامہ آلوسی بغدادی متاخر 1270 میں فوت ہوا ہے, لیکن بہت جامع تفسیر لکھی ہے, اہل سنت والجماعت احناف کا گنجینہ ہے. وہ ایک تفصیل دے چکے ہیں اس پہ جس کو لوگ بہت ہی خوشی سے قبول کر چکے ہیں. آخر میں لکھتے ہوئے اِنَّا لَا نَرَا بَاسًا بَعْدَ هَذَا كُلِّهِ بِأَنْ يُتَوَسَّلَ بِجَاهِ لِأَنَّ جَاهُ عِنْدَ اللَّهِ عَظِيمٌ. فرمایا کہ تمام تفصیلات کے بعد ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں کوئی مذائقہ نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرتبے سے جاہ عزت و آبرو سے دعا مانگی جائے, کیونکہ آپ کا مرتبہ و عزت و آبرو اللہ کے ہاں مصلی میں بہت بڑا ہے. شاہ اسماعیل شہید جو ہندوستان کے موحدین کا راز ہے, چشمہ فیضان ہے, جن کی شہادت کے انتقام لینے کے لیے دارالعلوم دیوبند بنا گیا. یاد رکھیے حضرت کی شہادت کے ٹھیک 10 سال بعد دارالعلوم دیوبند کی بنیاد رکھی گئی. دارالعلوم دیوبند کے بہت مقاصد تھے, ایک تو سلطنت مغلیہ اور اسلامی سلطنتیں جو ختم ہو گئی تھی ان کو بحال کرنا تھا, اور دوسرا مجاہدین جو قتل کیے گئے اور ایسا لگتا تھا کہ شاید آئندہ کوئی جہاد کا نام نہیں لے گا، تو ایک ایسا تخم ڈالا جائے اور ایسے معادن قائم کیے جائے کہ آئندہ جہاد و مجاہدین ختم نہ ہو. اور تیسرا یہ کہ شاہ اسماعیل جو اپنے رفقاء اور مخلصین کے ہمراہ سکھوں کے پاس زیادہ زور اور شرارت کے علاقوں میں جہاد کرتے ہوئے شہید ہوئے تھے، ان کا انتقام لیا جائے. اور شاہ اسماعیل نے ایک کتاب لکھی ہے، اس کا نام ہے تقویت الایمان. اس نے بدعت کی عمارات میں زلزلہ برپا کیا ہے، اور وہ توحید کی تلوار ہے، اور وہ سنت کا آئینہ ہے. فقی الہند اور ولی الہند، حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی ایک مقام پر لکھ دے، تقویت الایمان بہترین کتاب ہے، ہر مومن مسلم کے گھر میں ہونا چاہیے. اور اس کے عجائب و غرائب ہے بالکل. زبان مبارک تحریر میں چونکہ بدعت اور شرک کے زمانہ دیکھ کے قدر سخت استعمال ہوئی ہے، اور ظاہر ہے جب دشمن سخت ہو تو تلوار سخت مارنی پڑتی ہے. اس لیے اپنے بعض حضرات بھی تھوڑے سے خفگان میں رہے ہیں، لیکن امام الاثر مولانا انور شاہ نے اور ان کے استاد شیخ الہند محمود الحسن نے اور ان کے استاد مولانا محمد قاسم نانوتوی، وہ تو شاہ اسماعیل کے شہدائی تھے. جب کوئی کہتا کہ واس کرے، کہتے میرا کیا آواز ہوگا، واس تو مولانا شاہ اسماعیل کرتے تھے، اور وہ سب ایمانوں میں واس ہوتا تھا. بڑے عجیب غریب واقعات. میں نے خود ایک عجیب بات دیکھی، میں میٹرک میں پڑھ رہا تھا اور یہ دینی کتابیں شروع کر چکا تھا. بڑے عالم مولانا لطف اللہ صاحب، مولانا عبد الحنان صاحب رحمہ اللہ سے قصب فیض کر رہا تھا. اتفاق سے جہاں میں میٹرک پڑھ کر رہا تھا وہاں ایک استاد تھے مولانا قدرت اللہ صاحب، وہ بھی ہمارے ان استادوں کے ساتھی تھے دارالعلوم دیوبند میں، بہت بڑے عالم تھے. ان سے میں نے اسکول میں عربی پڑھنی شروع کر دی. اصل تو میں سائنس پڑھ رہا تھا، لیکن سائنس ماسٹر نے ایک دن کہا تمہیں مولانا سے اتنی محبت ہے تو عربی پڑھو. میں نے کہا بس آج سے سائنس ختم، کل سے میں مولانا کے پاس بیٹھوں. اور الحمدللہ وہاں پانچویں چھٹی ساتویں آٹھویں میں عربی ہے، میں نے نائنتھ سے لے لی، لیکن سیمائی امتحان میں اول آئے، 160 نمبر تھے، کیونکہ وہ دو کتابوں کے مقابلے میں تھی، ایک پشتو اور دوسرے اسلامیات اختیاری، تو 200 نمبر تھے اس کے. خیر لمبا قصہ ہے، وہ اچانک ان کا انتقال ہو گیا اور ان کی جگہ ایک اور عالم دین آئے. وہ تھے تو دارالعلوم حقانیہ کوڑا ہٹک کے فاضل، لیکن عجیب بات تھی کہ وہ شاہ اسماعیل صاحب سے خفا تھے. انہوں نے ایک دن کلاس میں کچھ بات چیت کی، میں نے آواز دی کہ آپ کے بزرگ اور آپ کے اساتذہ اس طرح نہیں ہے، آپ مولانا عبدالحق صاحب کوڑا ہٹک سے دور حدیث کر چکے ہیں، اور وہ شاہ اسماعیل کے یاد میں اور ایصال ثواب میں دارالعلوم حقانیہ بنا چکے ہیں. تمام دیوبندی مدرس سے ان کی تعلیمات کا مزہ ہے. تو وہ مجھ سے خفا ہو گئے، کہا آپ اسٹوڈنٹ ہیں، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے. بات بھی یہی تھی، استاد استاد ہوتے ہیں. لیکن عجیب بات ہوئی کہ ایک دو تین دن میں انہوں نے ایک خواب دیکھا، اس استاد محترم نے. خواب بھی ان لوگوں کو آتا ہے کہ جن کو اللہ بچانا چاہے، ورنہ کتنے بدتی اور مشرق جو ہے نا دلدل میں پھنسے ہوئے، ان کے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں. انہوں نے خواب دیکھا کہ قیامت قائم ہو چکی ہے اور سارا جہان جو ہے وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، سمندر میں. اور تھوڑی تھوڑی دیر بعد لوگ ڈوب جاتے ہیں، تھوڑا سر نظر آتے ہیں پھر ڈوب جاتے ہیں. یہ بھی بہت پریشانی کے عالم میں ہے. اور ایک پہاڑ نظر آتا ہے اور اس پر ایک درخت کھڑا ہے. جو لوگ وہاں پہنچتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں، باہر نکلتے ہیں. انہوں نے بہت کوشش کی وہاں جانے کی. جب وہاں قریب گئے تو اس پہ لکھا ہوا تھا تقویت الایمان, اس درخت پر اور پہاڑ پہ لکھا ہوا تھا لمولانا اسماعیل الشہید. تو یہ بہت شرمندہ ہوئے خواب میں, بہت زیادہ روئے کہ اوہ میں نے تو خام حضرت کے خلاف باتیں کی. اور خواب سے بیدار ہونے کے بعد وہ پشاور گئے اور وہاں سے تقویت الایمان لے آئے بہت سارے مسلم, اور مجھے کہا کہ صوفی صاحب آپ تقسیم کریں, آپ کی تائید میں خواب آئے. آج سے میں سب لڑکوں کو گواہ کر کے توبہ کرتا ہوں, واقعی شاہ اسماعیل بلند و برتر انسان تھے اور وہ سچے مجاہد اور شہید تھے, اور توحید و سنت کے آب و تاب تھے, اور اہل سنت والجماعت کا ایک آئینہ تھا اور مشال تھے. چنانچہ میں نے وہ تقویت الایمان لڑکوں کو دینا شروع کیا, تین نسخے بچ گئے. تو مجھے کہا مجھے بھی ایک تم اپنے ہاتھ سے دو, تیری عقیدت شاہ صاحب سے مجھ سے زیادہ ہے. اور دو نسخے رہ گئے, مجھے کہا یہ رکھ لو, وہ دونوں میرے پاس بھی موجود ہیں الحمدللہ. اللہ رب العالمین بعض لوگوں کو عجیب طریقے سے حق کی طرف کھینچ لیتے ہیں, اور یہ بھی خاص شان ہے اللہ رب العالمین کی. تو یہ بات تو ایسے درمیان میں آئی, تمنا مختصر سی ہے مگر تمہید طولانی. اصل بات یہ ہے کہ دعائیں بہت توجہ سے مانگنا چاہیے, اور دعائیں تین طرح ہے. ایک عبادات جتنی ہے یہ دعا ہے, نماز دعا ہے, خیرات دعا ہے, صدقہ دعا ہے, زکات دینا دعا ہے, اللہ خوش ہوتا ہے, اللہ راضی ہوتا ہے. حج کرنا دعا ہے, عمرہ کرنا دعا ہے, دعاؤں کے گنجینے ہیں, دعاؤں کی فیکٹری ہے, کارخانہ ہے. اور کچھ دعائیں باقاعدہ باللفظ ہیں, جیسے آدم علیہ السلام نے کہتے ہیں کہ جب, ہاں بات یہ تھی کہ شاہ اسماعیل نے اس کتاب میں جو دیوبند کی آن بان سمجھی جاتی ہے تقویت الایمان, 186 صفحے پر لکھتے ہیں کہ یہ جو لوگوں میں ختم مشہور ہے اور کہتے ہیں یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ, پیرانے پیر صاحب کو کہتے ہیں کہ ہمیں بھی اللہ کے واسطے کچھ دو, تو حضرت فرماتے ہیں ایسا نہ کہا جائے. اگر یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے, تو شاہ اسماعیل بھی وسیلے کے قائل. شیخ الہند محمود الحسن نے تو تفسیر قرآن ایاک نستعین میں لکھ دیا کہ مقبولان بارگاہ کو ذرائع رحمت سمجھ کر ان کے توسط سے جو مانگا جاتا ہے وہ اللہ سے ہی مانگنا ہے. تو ایک وسیلہ بدعتیوں کا ہے, مشرکوں کا ہے, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ غیوب جانتے ہیں اولیاء, اور قبر و درگاہوں والے متصرف ہیں, اور ہمارے مختار ہیں. معاذ اللہ, استغفر اللہ. چنانچہ بدعتیوں کا سرغنہ ہدایت کے بخشش میں کہتا ہے پیرانی پیر شیخ عبد القادر کے بارے میں, کسی تصرف بھی ہے, معزون بھی ہے, مختار بھی ہے, کار عالم کا مدبر بھی ہے عبد القادر. نظام جو چلتے ہیں پیرانی پیر چلا رہے. قرآن کہتا ہے یدبر الامر من السماء الى الارض, زمین و آسمان کا نظام اللہ چلا رہا ہے. سورت یونس میں ہے کہ ان مشرکوں سے پوچھو کون آسمان و زمین کا نظام چلاتے ہیں, تو یہ کہیں گے اللہ. لیکن یہ ہمارے زمانے کی بدعتی اس زمانے کے مشرکوں سے بھی گئے گزرے, یہ بہت زیادہ نیچے گئے, اسفل السافلین میں گئے. یہ آخر یہاں تک کہہ رہے کہ نہیں یہ سب کچھ یہ کر رہا. اس قسم کے وسائل جو بدعتیوں کے وہ مشرکانہ ہیں, اور وہ قطن جائز نہیں ہے. اس کا اعتقاد رکھنے والے بھی مشکل ہے کہ اس کا ایمان محفوظ ہو جائے. اللہ اکبر. تو آدم علیہ السلام کی جب دعا قبول ہوئی تو الفاظ یہ دیے گئے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. بڑے پیارے الفاظ ہیں. علماء دین کہتے ہیں کہ غلطی اور گناہ کے بعد یہ الفاظ بہت زیادہ مؤثر ہیں. نوح علیہ السلام جب رونے لگے, قوم نے بہت تنگ کیا, تو فرماتے ہیں ربی انی مغلوب فانتصر, کہ اللہ میں بے بس ہو گیا، میری مدد فرمائے. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے سامنے کہتے رب انی لما انزلت الی فقیر، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا اللہ جو خیر و حسنات مجھے آپ دیں گے سخت محتاج ہوں، فقیر ہوں. یا ایوہ الناس انتم الفقراء اللہ، فقیر ہو لیکن خدا کا ہو، درگاہوں کا نہ ہو. ہم آج جو بیٹھے ہوئے ان کی شکلیں دیکھے، کان یوں نکلا ہوا ہے، بازو یہ کیا ہوا ہے، ٹانگ یوں گئی ہے، بابا ان کو ٹھیک نہیں کرنا، سارا جان کو چلا رہا. دربار پر جو بیٹھے رہتے ان کی جو شکلیں ہیں وہ ایسی آپ کو عجائب گھر میں بندر بھی نہیں ملے گی. تو پہلے بابا کو اپنی کرامت استعمال کر کے ان بندروں سے انسان بنائے. یہ اللہ دکھانا چاہتے ہیں، مدرسوں میں دیکھو، مسجدوں میں خوبصورت نور کے ٹکڑے، عطر العطار اور نور الانوار جیسے لوگ توحید و سنت کے قابل بیٹھے رہتے. ذرا سا بدعتی ہوتا ہے مشرکانہ، اس کی شکل پر پھٹکار برستی ہے، فوراً پہچان لیں گے آپ کہ یہ خدا کے بجائے درگاہوں کا ماننے والا. بزرگانی دین کی ولایت کرامات برحق ہے لیکن الوہیت نہیں ہے ان کی، وہ بھی اللہ کے محتاج ہیں. یسألہ من فی السماوات والارض، اللہ فرماتے ہیں آسمانوں میں جو کوئی ہے یا زمینوں میں مجھ سے مانگ رہے. کل یوم ہوا فی شان، ہر وقت وہ کسی نہ کسی کو کچھ دیتے ہیں یا لیتے ہیں. جلالین اور مدارک. ابراہیم علیہ السلام دعائیں کرنے لگے، رب انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی ذرع، یا اللہ میں نے اسماعیل اور ان کی والدہ ہاجر کو مکہ مکرمہ کے میدان جو بالکل جنگل و بیابان ہے اس میں چھوڑایا، وہاں پر کوئی پودا ہی نہیں اگ رہا ہے. عند بیتک المحرم، کیونکہ یہی آپ کا محترم کعبہ ہے. ربنا لیقیموا الصلاۃ، تاکہ یہ لوگ دیندار بنے اور نمازوں کی پابندی کرے. ایک پیغمبر کے لیے، ایک عالم اور مفتیوں شیخ الحدیث کے لیے، کائنات کے اندر سب سے بڑی ذمہ داری اور منصب یہ ہے کہ اس کی اولاد اور شاگرد اور متبی نمازوں کے پابند ہوں. من حافظ علیہا فہو لغیرہا احفظ، ومن ضیعہا فہو لغیرہا اضیع. امام طحاوی نے حضرت عمر کا ایک خط نقل کیا ہے طحاوی شریف میں، کہ حضرت نے گورنروں کو خطوط لے کے کہ نمازوں کی پابندیاں بہت کرواؤ، اور جو لوگ نماز پابندی سے پڑھیں گے وہ اور کام بھی خوب کریں گے، خوب حفاظت کا خیال کریں گے، اور جو لوگ نماز نہیں پڑھتے اور ضائع کرتے ہیں وہ ہر کام خراب کریں گے. نمازی سویرے اٹھے گا، صلاۃ خیر من النوم پر ایمان رکھتا ہے، اور بد نمازی اور بے نمازی یہ سو کر گیارہ بجے اٹھتے ہیں، اٹھ کر پھر بھی ڈان پڑھتے ہیں، نہ نماز ہو نہ قرآن، ڈان پڑھتے ہیں. تو سب سے بڑی فکر دنیا میں یہ ہے کہ ہماری اولاد در اولاد صالحین ہو، متبعین ہو. جب یہ نمازوں کی پابندی کریں گے یعنی دین پر رہیں گے، فجعل افئدتا من الناس تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف مائل فرما. اور کچھ ادھر ادھر کی حرکتوں کی ضرورت ہے، دین پر مستقیم رہو. تمام دونوں جہانوں کا بہترین پھل اللہ اہل دین کو نصیب فرماتے ہیں، ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے. وَارْزُقْهُمْ مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ، اور ان کو پھلوں کی روزی عطا فرما تاکہ شکر کرے. علماء کہتے ہیں رزق کے معنی ہے اعلی کل شئی، ثمرا اعلی کل شئی، یعنی ہر چیز کی عمدہ کوالٹی. مکہ و مدینہ کے بازاروں میں کوئی خراب چیز نہیں ملتی. میں پگڑیوں کے لیے تھان خرید رہا تھا، اس نے کہا یہ نہ لے، یہ کمزور کپڑا ہے، آپ اچھا والا ڈھونڈ رہے ہیں. چھ دکانیں چھوڑ کر کے آگے ایک دکان اندازہ لگائے, دکاندار خود دلالت کر رہا ہے, یہ نہیں کامیاب نہیں ہے. اس کو کہتے ہیں رزق حلال. ایک ساتھی نے کہا کہ کل میں نے سودا کیا ہے اور اس میں کچھ ریال زیادہ میری طرف آ گیا, حالانکہ دکاندار کے زیادہ بنتے تھے, تو میں ساتھ چلا گیا. تو وہ افغانی تھا, یہی لوگ کائنات کے جو ٹیڑھے پیڑھے ہوتے ہیں وہاں جا کے سیدھے ہو جاتے ہیں, ایسی مبارک فضائیں ہیں. اس نے کہا صبر کرو, اپنا حساب کیا, آگے پیچھے کیا, اس کے بعد کہا کل کی میری آمد برابر ہے اور میرے جو بیکری ہے اور آمد ہے بالکل سیٹ ہے, میں نہیں لے سکتا. اس کو رزق حلال کہتے ہیں, یعنی کہ جو بھی آئے تو جہنم میں ڈالے, حل میں مزید ہو حل میں مزید, نہ حلال ہو نہ حرام ہو, بس اختلاط اور گڑبڑ شڑبڑ ہو. حرام اور ناجائز کو اسلامی بینکاری کہو, زندگی بھر حرام گزارو حرام کھاؤ, لفظ دجل مکر فریب, تو اسلامی شاعر اور اسلامی قاعدوں کو بدلنا اور اس میں بری طرح تحریف کرنا, اس کا نام ہے نام نہاد اسلامی بینکاری. توبہ, استغفر اللہ واتوب الیہ. تو یہ پیغمبروں کی دعائیں دیکھے, ابراہیم علیہ السلام اور دعا کرتے ہیں, رب جعلنی مقیم الصلاۃ, خدایا مجھے بھی نمازوں کا پابند بنا. الحمدللہ الحمدللہ. جب مجھ سے لوگ پوچھتے ہیں کہ طبیعت کیسی ہے, میں کہتا ہوں ٹھیک ہوں, آج فجر خود پڑھائی. الحمدللہ. کبھی طبیعت خراب ہو جاتی ہے, سامنے بیٹھ کر پڑھتا ہوں. تو ایک دن میں نے بہت واویلا سے دعا مانگی, میں نے کہا خدایا کوئی کسی کے گھر کا چوکی دار بھی کر لے تو اس کا خیال لگتا ہے, یہ ہمارے ہاں چوکی دار رہا ہے اور کچھ نہیں, اس محراب و ممبر کی چوکی داری 40 سال کی ہے, سب لوگ اندر پڑھتے ہوئے میں یہاں بیٹھا ہوں, ایسی سزا تو نہ دے. اگلی نماز تک الحمدللہ صحت بحال ہو گئی. جو طلب میں نے کیا آپ نے عنایت سے دیا, تیرے قربان میرے ناز اٹھانے والے. خوب دعائیں مانگو, بے تکلفی سے دعائیں مانگو. اللہ اکبر. وہ ایک آدمی دعا مانگ رہا تھا کہ اللہ آپ زوراور ہے یا وہ فلاں زوراور ہے, وہ تو مجھے ایسی دھمکیاں دے رہا ہے جیسے وہ خدا ہو, میں تیرے علاوہ کوئی خدا ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں. یقین کر لو اگلا دن جب وہ آ رہا تھا وہ ظالم نہیں تھا, فنا ہو چکا تھا بالکل. بن کے بندہ جو اسے دل سے صدا دیتا ہے, اس کا ہر کام خدا جلد بنا دیتا ہے. بن کے بندہ, بندگی شرط ہے. جو آپ آہ کریں گے تو وہ عرش سے پار ہو جائے گی. دین اس کی ہے فقط ایک ذریعہ انسان, دست انسان سے انسان کو خدا دیتا ہے. حدیث میں ہے اتق دعوت المظلوم, مظلوموں کی آہ بکا سے بچو, کیونکہ اس کے اور عرش کے درمیان میں حجابات اٹھ جاتے ہیں. فارسیان نے اس کا ترجمہ کیا ہے بترس از آہ مظلومہ کہ ہنگامے دعا کر دل, اجابت از در حق بہر استقبال می آئد. مظلوموں کی آہ و بکا اور فریاد سے پرہیز کرو, لوگوں کو نہ چھیڑو, ہزار بد دعائیں نہ لو, یہ ٹرک و بس بلکا ہوئے ملنگوں نہ نہ چھیڑ. یہ بھی ملنگ ہوتے ہیں, یہ نہیں جو گاڑی چلاتے ہیں اور خر بنے ہوئے ہیں اور دین بدنام کرتے ہیں, ایسے ملنگ ہوتے ہیں کہ سادی کہتے ہیں کہ آپ نے مٹی اور گرد و غبار میں بادشاہ نہیں دیکھے, میں نے دیکھے کہ یہاں ایسے میلے کو چیلے نظر آ رہا ہے. اور جب آہ کرتے ہیں تو عرش سے آواز آتی ہے اور قبولیت ان کی استقبال کر دی. دازار چا بازار مندل نہ دے, اور ڈیر عالم میں پدستر گدے لی دلے. ہر بادشاہ چ توازو دا کلندر کا کلندر کلندر نہ کلندر دا دے کہ جو بادشاہ اولیاء اور بزرگوں کا احترام کرتے ہیں فقیروں کا فقیر سے بڑے مقام کا یہ بادشاہ ہے اس نے پہچان لیا ہے تبھی تو عزت و احترام کرتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وہ ایک بادشاہ تھا کہتے ہیں خیرپور جو ریاست تھی اس کا والی تھا اور ایک سائی جو ملنگ سا تھا دیندار اس کا وہ بہت زیادہ قدر کرتا تھا تو جب بھی وہ آ جاتا تھا لوگوں کے کام کاج کے لیے بادشاہ کے پاس آتا خیرپور ایک زمانے میں جیسے باولپور ہی بھی ریاست تھی اور اس کا باقاعدہ مستقل والی ہوتا والی بس وہی اسی علاقے کا بادشاہ ہے با اختیار آدمی ہے تو ایک موقع پر وہ خیرپور کے گورنر نے یا اس زمانے کے والی نے اس سائی کو کہا کہ سائی میں آپ سے بہت تنگ آیا ہوں دیکھتے نہیں ہو ہر طرح سفارش کرتے ہو اندر آ جاتے ہو میں پھر پریشان ہوتا ہوں آپ کو نہ نہیں کرتا تو اس نے کہا بھائی یہ کام کر دینا آئندہ میری توبہ ہے کہا نہیں ایسا نہیں کیسی توبہ ہے اگر پھر آ گئے تو کہا کہ اگر دوبارہ آ گیا نا تو یہ میرے چہرے پر داڑھی رحمتوں کی نہیں ہوگی یہ گھاس ہوگی محاورہ ہے نا کہ یہ داڑھی نہیں ہے گھاس ہے ٹھیک ہے والی صاحب نے وہ دستخط کر لیے ان کو دے دیا آرڈر جاری کیا جب وہ سائی باہر نکلا تو ایک بوڑھی پریشان حال مظلوم عورت کھڑی اے سائی میں مر گئی اے میں ماری گئی اے سائی میرے جائیداد لٹ گیا میرے یہ ہوا وہ ہوا اب اس نے ابھی ابھی اندر بادشاہ سے معاہدہ کیا ہے کہ آئندہ سفارش نہیں کروں گا کچھ دیر کھڑا رہا اس کی فریاد سنتا رہا اور پھر اندر چلا گیا اور بادشاہ سلامت کو کہا کہ باہر ایک بہت پریشان مسکین مظلوم عورت کھڑی ہے اس کی فریاد سننے کی بادشاہ نے کہا ٹھیک ابھی چند منٹ پہلے آپ نے مجھے کیا کہا تھا کہ اگر آئندہ میں نے سفارش کی تو یہ داڑھی نہیں ہوگی سنت بلکہ یہ گھاس ہوگی اس نے کہا کہ جب میں نے اس مظلوم عورت کے چہرے پر آنسو دیکھے اور اس کی پریشانی اور بے چینی دیکھی تو مجھے قیامت کا منظر سامنے آیا دیکھو یہ ملنگ ہے اور میں نے اور ترازوی عدل میں ایک طرف اس کے آنسو ڈالے دوسری طرف اپنی داڑھی میری داڑھی ان آنسوؤں کے سامنے بہت کم نکلی کوئی حقیقت نہیں بادشاہ اٹھاؤ سائیں کو سینے سے لگایا کہ میں نے مان لیا کہ آپ خدا رسید ولی تب تو آپ اتنا درد دل میں رکھتے درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بھی فرشتوں میں اور انسان میں یہ فرق ہے نا کیونکہ وہ کھاتے نہیں پیتے نہیں ان کو سردی نہیں لگتی گرمی نہیں لگتی ان کے ہاں شادی نہیں ان کے ہاں اولاد نہیں ان کے ہاں بیماری نہیں ان کے ہاں کوئی حادثات ہی نہیں ہے تو ان کو احساس کیسے ہوگا اللہ زیب النساء ایک شعر کہتی ہے بڑا زبردست وہ یہ کہتی ہے کہ کبھی بھی نہ قدروں سے قدر مت مانگو اور لذت درد محبت او نداند ہر کے او بیمار نیز اس کو کیا احساس ہوگا خود کبھی بیمار ہوا ہی نہیں یہی وجہ تھی کہ جب ملائک نے کہا کہ اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک ایسے لوگوں کو کیوں پیدا کر دو جو لڑے جھگڑے مارے پیٹے خون خرابے کرے ہم تسبیح و تقدیس و تحمید کے لیے کافی ہے حق تعالیٰ نے کہا انی عالم مالا تھا میں جانتا ہوں کہ روئے زمین کی خلافت کے لیے جہاں میں نے انسان پیدا کیے انسانوں میں سے ایک فرد کو آدم خلیفہ ارض بناؤں گا اور تمام انبیاء و مرسلین آدمی بشر و انسان ہوں گے اور سب کے آخیر میں محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ شافع الشفعاء يوم الجزاء وأمين الله على وحي السماء الخاتم والمختم صلى الله عليه وسلم ہوں گے جو تمام خیرات اور حسنات کا مرجع و منبع ہوگا. خوب دعائیں مانگو. ایک طریقہ تو یہ ہے کہ ہم دو رکعت پڑھ لے، تلاوت کر لے، خیرات و حسنات کر لے، پھر دعا، یہ بھی ٹھیک ہے، اس کو جاندار دعا کہتے ہیں. اور ایک آدمی نے مولانا اشرف علی صاحب کو کہ دعا کر لے، آپ نے کہا میں دعا کر لوں گا، آپ کیا کریں گے؟ آپ کے ذمہ بھی کوئی کام ہے یا نہیں؟ ابھی بھی ایک بزرگ میرے پاس آیا، بہت اپنی محبت کی داستانیں سنائی. میں نے کہا عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی. یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. اعمال بکار آئے دلقت بچکار آئے د تسبیح مرقع خود راز عمل ہائے نکوہی د بریدہ حاجت بکلائے برکی داش تنت نیس درویش صفت باش کلائے تتریدار. اللہ تعالی ہمیں خوب خوب نیک اعمال حسنات اللہ کے دین پر خرچ کرنے کے جذبات نصیب فرمائے. وہ ایک آدمی نے مولانا اشرف علی صاحب کو کہا کہ اس کام کے لیے ایک تعویذ بنا کے دے دیں گے. وہ تعویذ واقعی مشکل ہے، ٹھیک ٹھاک ٹائم لگتا ہے. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے، جتنی دیر میں میں تعویذ لکھوں گا نا، آپ وضو کر کے سامنے پلر کے سیدھ میں کھڑے ہو جائے اور 20 رکعت نفل پڑھ، تاکہ آپ کو بھی کچھ کام کرنا پڑے گا. صرف جی تویز لکھ دے، جی تویز لکھ دے. کیوں؟ ہم نے کوئی دکان کھولی ہے؟ تویز ہوگی، تعویز ہم لکھیں گے. آپ سورت یاسین 11 مرتبہ پڑھ کے آ جائے، پھر دیکھو تعویز کیسے اثر کرتی ہے. چونکہ مولویوں میں یہ دم خم نہیں ہے کہ کچھ، ہر ایک تو حکیم الامت اشرف علی نہیں ہے، تو وہ کبھی کہتے ہیں 5 روپے دے کر. ایسا نہیں کہے، کہے ادارے میں کمرے بنائے، بیٹا اللہ دے گا، ہماری ذمہ داری ہے انشاءاللہ تعالی. اللہ تعالی سے بندے مانگتے ہیں، مانگنے مانگنے میں فرق ہے. کہتے ہیں ہارون الرشید کے زمانے میں قحط سالی پڑ گئی. اس زمانے میں تو اور انتظام نہیں تھا، ساری زندگی انسان و حیوان کی وہ بارش پر ہوتی تھی، اور پورے ملک کے اندر استسقاء ہوا. 30,000 مربع میل میں اس کی سلطنت تھی. اللہ اکبر و کبیرہ. اور امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ شریک نہیں ہوتے تھے استسقاء میں. لوگوں نے کہا قاضی القضات چیف جسٹس، یہ نہیں جو 3 سال بعد بدل جاتے ہیں، 5 سال بعد کوئی اور آ جاتا ہے، بڑا بہادر چیف جسٹس گزرا ہے. 12 مئی کا واقعہ اس کا ہے، اس کو ٹچ تک نہیں کیا، وہ چلا گیا. بزدل زمانہ. بھائی جو ظالم پر ہاتھ نہ ڈالے اور دہشت گرد کو گردن سے نہ پکڑے، وہ کس بات کا جو ہے نا عہدیدار کہلاتا ہے، منصف کہلاتا ہے. کمزوروں کے لیے تو ہر ایک شیر بابر ہے. کہتے ہیں یہ آپ کا چاقو کیسا ہے؟ کہتے ہیں اگر مولی ہونا تو واہ واہ، لیکن اگر گنا ہوتی اے اے. یہ وہ اے اے والے ہیں، یہ جہاں زور ہوتا ہے وہاں یہ خاموش ہوتے ہیں. تو امام ابو یوسف رحمت اللہ علیہ کا قاضی القضات کا ترجمہ میں چیف جسٹس سے کرتا ہوں تو کبھی کبھی رک جاتا ہوں. یہاں تو کوئی اور نقشہ ہے. اللہ پاک ان کی بھی ہمت بڑھائے اور ان کو صحیح طرح انصاف کی توفیق دے، یہی کہیں گے اور اب کیا کہہ سکتے. تو ہارون الرشید خود آیا، مغرب کی نماز حضرت کے ساتھ پڑھی، اور پھر امام ابو یوسف سے کہا کہ جی بہت دن ہو گئے استسقاء ہو رہی ہے، بارش نہیں ہو رہی، آپ تشریف نہیں لا رہے. تو امام ابو یوسف نے کہا کہ اللہ تعالی سچی استسقاء سے بارش برساتا ہے یا جھوٹی استسقاء سے؟ اس نے کہا کہ نہ سچی سے. کہا میں قاضی القضات ہوں، فلاں علاقے کی جو زمینیں ہیں وہ فلاں فلاں شہزادے نے لیے، حالانکہ یہ ان کی نہیں ہے، یہ فلاں یہودی کی ہے. اگر انہوں نے عدالت سے رجوع کیا تو فیصلہ کس طرح کروں گا؟ ہارون رشید نے بیٹھے بیٹھے میر منشی کہلاتا تھا، اپنے سیکرٹری کو بلایا اور کہا کہ رجسٹر لے آؤ، اور اس میں سے وہ زمین شہزادے کے نام سے کاٹی اور اس یہودی کے نام پہ چڑھا دی، اور کہا کہ اس کے ساتھ جو سرکاری زمینیں ہیں اس جرم میں کہ ہم نے روکی ہے پہلے سے، وہ بھی دینا چاہتا ہے. امام ابو یوسف نے کہا وہ آپ کا احسان تبرع ہے، عدل جس کو کہتے ہیں وہ یہی تھا. تو حضرت نے حضرت سے کہا کہ کل استسقاء ہوگا، آپ آئیں گے. آپ نے کہا کل کس نے دیکھا ہے؟ آپ یوں قبل رخ ہوئے اور قاعدے کی شکل میں بیٹھ کے ہاتھ اٹھائے اور فرماتے ہیں اللہم ابن عبدک ہارون قد تاب توبتن فتب علیہ. اللہ ہارون رشید گناہوں سے اور ظلم سے توبہ کر چکا ہے، آپ بھی اس کی توبہ قبول فرمائے. کہتے بادل آئے اور سات دن تک برس دے رہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچ نصیب فرمائے اور خوب خوب دعائیں. جس طرح دعاؤں پر دلی توجہ ہے، دعاؤں سے پہلے خیرات و حسنات کی جاتی ہے، دعائیں تو صدق اور بہترین محل مانگتی ہے، اس طرح آدمی تھک تھکا کے حرمین شریفین جاتا ہے. ملا علی قاری نے شرح مشکات میں لکھا ہے کہ پیغمبر جب قوموں کے یہاں تبلیغ کر کے تھک جاتے تھے نا، تو اللہ کو کہہ دیتے تھے کہ یا اللہ مانتے ہی نہیں، میں تو تھک گیا، ہمت جواب دے گئی. حق تعالیٰ فرماتے کہ آ جاؤ یہاں کعبہ شریف، آرام کر لو. کعبہ آرام و راحت کی جگہ ہے، عبادت سے مومن کی روح تر و تازہ ہوتی ہے. مجھے لوگوں نے کہا بہت بیمار ہے مت جائے، میں نے کہا لے واہ، بیماروں کے لیے کوئی پیر بابا جائے فلاں درگاہ جائے تو آپ کہتے ہاں باقی بہت اچھی بات، پیر بابا فلاں بری امام کا کیا کام ہے بیماریوں سے؟ ان کی نہ کوئی ڈیوٹی ہے نہ ایسا کوئی اختیار ہے، وہ خود ہی بیمار ہو ہو کے دنیا سے گئے. جس کی ذات اقدس جل و علا ہے، جو رب السماوات والارض ہے، جس نے پوری کائنات میں بہترین جگہ کعبہ بنایا ہے، وہاں تو پہنچنا ہی اللہ کا خاص احسان ہے. انشاءاللہ آپ حضرات کے لیے بھی دعائیں پیش خدمت ہے. آج رات کو روانگی ہے عمرے کے لیے، حرمین شریفین کے لیے. طبیعت تو آپ کو نظر آتی ہے، اور جو میرے محلے کے نمازی ہے اور وہ بھی اچھی طرح جانتے ہیں اللہ، لیکن اللہ کی ذات اقدس جل و علا ہے، واقعی وہ بزرگ و برتر ہے، اور وہ عظمت اور الوہیت کا سرچشمہ ہے. اس کی ذات اور صفات و اسماء سے یہی استدعا و استغاثہ ہے کہ بخیر و عافیت سفر اور پھر وہاں کی عبادات تو عاد بمعروف فقا کے اللہ آسان فرمائے اور نصیب فرمائے. ہمارے ناظم اعلی مولانا سہیل احمد خان صاحب کے بھائی فوت ہوئے ہیں، ان کے لیے دعائیں بھی کریں گے انشاءاللہ نماز کے بعد. مولانا کل ہی جہانگیرے سے یہاں پہنچے ہیں اور بھائی کی تیمارداری پر گئے تھے، اور اس کے بعد پھر ان پر حملہ ہوا اور انتقال ہو گیا. اس کے علاوہ ایک بہت بڑے بزرگ مدینہ منورہ میں جو 65 سال سے آباد تھے اور 65 حج اور عمرے کیے، عمرے تو ہزاروں ہوں گے، اور ہم ان کو مدینہ میں ایک اور مدینہ کہتے تھے، وہ کل یا رات کو ہم معمول کے مطابق شب جمعہ کے وعظ اور دعا سے فارغ ہوئے تو ان کے صاحبزادے عبد الوہاب کا فون آیا تھا کہ آج عصر میں بابا جی ساری پانچوں نماز با جماعت مسجد قبا کے پاس گھر تھا، کہا اندر داخل ہوئے تو میرے بھائی حامد کو کہا کہ مجھے تھوکنا ہے، تو انہوں نے ٹوپی ایسی آگے کی اسی پہ تھوکی، تو تھوک نہیں تھا، تھوک میں کی جگہ خون آیا. پھر اس کو اشارہ کیا کہ نیچے بٹھا لو، سر ان کے کندھے پہ رکھا اور روح دے دی. جان ہی دے دی جگر نے آج پائے یار پر، عمر بھر کی بے قراری کو قرار آئی گیا. تو بھی ایک بڑا سانحہ ہے اور بہت ہی دردناک واقعہ ہے، ہمارے بڑے اعزاز و اکرام اور بہت خبردار، قرآن کریم سنت پر بہترین نظر، عشق مدینہ میں وہاں آ کے ٹھہرے. کبھی ان کی تفصیل انشاءاللہ ماہنامہ الاحسن میں آپ پڑھیں گے اور بہت خوش ہوں گے. ان کی بھی مغفرت کی دعائیں آپ سے گزارش ہے. وآخر دعوانا
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
آپ سے معمولی بات ہے آپ کا معمول رہا ہے الحمدللہ جل وعلا الذي خلق الارض والسماوات العلا الرحمن علی العرش استوى له ما بین ایدینا وما خلفنا وما تحت الثرى الا له الاسماء الحسنى الذي جعل القمر نورا والشمس ضیاء ألا له الخلق والأمر تبارك وتعالى وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء وعلى آله النجبى وأصحابه الأتقياء أفضل الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا قال النبي صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة قيل لمن يا رسول الله قال لله ولرسوله ولأئمته رواه الشيخان بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر رب رؤوف رحيم احمدك حمد الحامدين واشكرك شكر الشاكرين واللهم صل وسلم على نبي النبيين ورسول المرسلين خاتم الانبياء والمرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم الله الله في اصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن احبهم فبحبي احبهم ومن ابغضهم فببغضي ابغضهم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أهد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون بسم اللہ الرحمن الرحیم. نمازی لوگوں کے سامنے نمازیں نہ پڑھیں اور سائڈ پہ ہو جائیں, اور لوگ جو آگے آتے ہیں وہ نمازیوں کا احترام کریں اور انہیں پریشان نہ کریں, نہ ان کے آگے گزرے اور نہ بیٹھے, دونوں باتیں تکلیف دے. اللہ الحمدللہ. انشاءاللہ تعالی عاجز اور فقیر کی عدم موجودگی میں عزیزم حافظ قاری محمد انور شاہ شب جمعہ کا بیان بھی کریں گے اور جمعہ بھی پڑھائیں گے. امید ہے آپ کی دعائیں شامل حال رہے گی اور وہ آپ کے سامنے ہی امام خطیب منتظم اعلی مفتی مدرس ثابت ہوں گے انشاءاللہ تعالی. اللہ اکبر و کبیرہ. جمعے کے لیے مختصر پرچی لکھا کریں اور بے سر و پا سوالات نہ کریں جس کے جواب دینے سے آپ کو تکلیف پہنچے. عزت کی پرچیاں لکھے, اور یہ بھی کہ مجلس میں جو اور لوگ بھی شریک ہو, نجی سوالات نہیں کی جاتی, اس کے لیے علیحدہ وقت لیا جاتا ہے. میں نے خواب دیکھتی ہوں, اسکول کے استاد نے مجھے میرے بھائی کلاس کے تمام بچوں کو کلاس میں پانی کے لیے پانی دیا, لیکن میں خیال کرتی ہوں کہ آب زمزم ہے, آپ کسی خوش فہمی میں مبتلا ہے. لیکن جب اس کی خوشبو آئی تو وہ دیسی گھی نکلا ہے. چلو کچھ خلط ملط آپ سے ہو رہا ہے کاموں میں, پھر استاد جیسے ہم سب کے نام لسٹ بنا کر لکھتے ہیں, کہتے ہم سب کو ترتیب ہوا. اس قسم کی باتیں نہ پوچھا کرو, یہاں خوابوں کا کیا تعلق ہے, نہ تو مسئلے مسائل ہونے چاہیے, خواب نہ دیا کریں. نماز میں قیدی کی حالت میں ہاتھوں کی انگلیاں گھٹنوں پر لٹکانا جائز ہے, نہیں گھٹنوں پر رکھنا جائز ہے. راستے مغرب کا وقت ہو گیا, میں نے گاڑی روک کر ایک مسجد میں جماعت سے نماز پڑھی. بعد میں پتہ چلا کہ وہ مسجد مودودی نظریات والوں کی. اگر امام کا نظریہ وہی ہے جو مودودی صاحب کا ہے, تب تو آپ نماز دوبارہ پڑھیں, اور اگر وہ صرف سیاسی وابستگی رکھتے ہیں اور مولانا مودودی کے نظریات سے اتفاق نہیں ہے تو وہ اہل حق ہے, آپ کی نماز درست اور صحیح. مودودی خیال شخص کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. مفتی اعظم پاکستان مولانا مفتی شفیع نے جواہر الفقہ میں ایک مفصل تحریر لکھی ہے, وہ پڑھ لیجیے. کیا حکومت کو انکم ٹیکس ادا کرنا مسلمانوں پر واجب ہے؟ آج جیسے مسلمانوں نے اسلامی حکومت قائم نہیں کی تو یہ انگریزی حکومت کی انگریزی بھگتتے رہے, پیٹتے رہے. کچھ لوگ حکومت کے سیونگ سرٹیفکیٹ سے حاصل کی گئی سود کی رقم حکومت انکم ٹیکس ادا کرنے میں, یہ حکومت اور وہ دونوں ایک جیسے ہیں, نجس نجس سے ملتا ہے. کیا لفظ خدا کہنا درست نہیں؟ بالکل درست ہے. یہ پرویز منکر حدیث کا پراپیگنڈا ہے کہ لفظ خدا نہ کہا جائے. ہزاروں لاکھوں علماء اولیاء صلحاء ان کی قیمتی بیش بہا کتابوں میں, تفسیروں میں, حدیثوں میں, شروع میں لفظ خدا, خداوند تعالی, کردگار, پروردگار, اللہ رب العالمین کے لیے استعمال ہوا. اس میں کوئی حرج نہیں, بلکہ اس زمانے میں ان الفاظ کا استعمال کرنا بہتر ہے تاکہ فتنہ انکار حدیث کا برملا رد ہو جائے اور ان کے جھوٹ اور فریب کا بھرم کھل جائے. ایک شخص اپنے دو گھنٹے کی تقریر میں اس لفظ کی نفی کر رہا ہے, جھوٹ بول رہا ہے, وہ کذاب ہے. اللہ تعالیٰ آپ کا سایہ تادیر قائم فرمائے. عالمگیری باب الحضر باہ میں ایک جزیہ سمجھ میں نہیں ہے, آپ ہدایت فرمائے. ویستحب القیلولہ بین حصار الہند والشعار, یہ وہاں دارالافتاء والوں سے پوچھ لو, وہ دیکھ کے بتا دیں. اگر ناجائز ہے تو پھر وفاق والوں کے نے کیوں لازم کیا ہے؟ یہ تو وفاق سلیم اللہ خان صاحب سے یہ پرچی دے دے اس کو کہ آپ وفاق کے صدر ہیں اور آپ کی موجودگی میں تصویر جیسے حرام کام ہو رہا ہے. وہ اصل میں یہ عذر کرتے ہیں کہ ٹھگی ٹکوری کا زمانہ ہے, اور ایک نقشہ میں نے دیکھا ہے حیران کن. میں اپنی بادشاہوں میں گیا تو وہاں عجیب عجیب لڑکے داخل ہوئے تھے. میں نے ناظم صاحب سے پوچھا کہ آپ نے کس کو بھرا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ان کی جگہ اور لڑکے آئے ہیں اور داخلہ ان کے نام لیا ہے. تو میں سمجھ گیا کہ یہی مصیبت وفاق کے بھی سامنے ہے, اس وجہ سے انہوں نے کہا کہ تصویر لگانا ضروری. لیکن میں اس کے باوجود بھی تصویر کو حرام ناجائز سمجھتا ہوں, اور اتنی سی بات تصویر کی حرمت کے دور کرنے کے لیے کافی نہیں ہے, اس کے اور طریقے سے بھی تدارک ہو سکتا ہے. قرآن مجید میں جہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے اس کا مضارع ترجمہ کرتے درست ہے. ماضی بمانے مضارع کے آتا ہے رحمہ اللہ, اصل میں یرحم اللہ, تاکید کے لیے صیغہ ماضی آ جاتا ہے. رضی اللہ عنہ مطلب یرض اللہ عنہ. مفتی صاحب بابی سے پردہ کرنا فرض ہے یعنی فرض ہے, اس طرح خالہ کی بیٹی چچا, اتنی اتنی باتیں نہ کیا کر. ہر وہ عزیز اور قریبہ جس سے کبھی بھی نکاح ہو سکتا ہو اس سے پردہ فرض ہے. نام لکھنے کے سب کے ضروری نہیں ہے. ہر ایسی عزیز اور رشتہ دار قریبہ قرابت دار جن سے کبھی بھی آپ کا نکاح جائز ہے, آپ کو اس کے سامنے نہیں آنا ہے اور اس نے آپ سے حجاب کرنا ہے. اگر کسی شخص سے مثال کے طور پر زور کی نماز فوت ہو جائے, جب وہ کبھی اس کی قضا لائے گا تو یہ قضا کس طرح لوٹائے گا؟ میرے ذمہ جتنی ظہر ہے ان کی پہلی, میرے ذمہ جتنے عصر نماز باقی ان کی پہلی, جب بھی کہے گا تو وہ جو باقی ہے ان کی پہلی ہوگی. ہماری مسجد لگتی گلشبال میں مغرب میں 2 منٹ کا وقفہ دیا جا رہا ہے, غلط کر رہا ہے وہ نئے روشنی سے متاثر. حارث نام رکھنا شیطان کا نام ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر تفسیر شیخ الہند سورہ آراف. قرآن میں وقفہ غفران کس چیز کی علامت ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ بخشش فرمائے, لیکن یہ اوقاف غیر ضروری ہے. ایسی تنگ پتلون جس میں جسم کے ساخت واضح ہو جائے حرام نہ جائز. یہ داڑھی پر کون سا کلر لگانا صحیح ہے؟ داڑھی ایسی چھوڑ دے تو اچھا ہے. ہاں اگر بیوی جوان ہے اور بھی جان ہے تم میں, صرف داڑھی کالی کرنے سے کیا ہوگا؟ یا یہ کہ آپ کوئی مجاہد ہے, مناظر ہے, دین کے بہت بڑے دعوے دار اور سپہ سالار ہے, تو آپ کافر اور دشمن پر روب ڈالنے کے لیے داڑھی کالی کر سکتے. پھر جب کریں گے تو سیدھی سادھی کالی کریں. اور عام حالات میں تو حدیث میں اتق السود, تم کالے اور سیاہ رنگ سے بچو. کہتے ہیں سب سے پہلے جس نے داڑھی سیاہ کی تھی وہ نمرود تھا, اور ابراہیم علیہ السلام کی داڑھی میں سفید بال لگ گئے تو انہوں نے کہا ما ھذا یا رب, یہ کیا ہے؟ قال فضلی قال زدہ لی. حق تعالیٰ نے کہا میرا فضل ہے, کہ پھر بڑھاؤ. تو بڑا ساری کی ساری چمک. امام مالک نے موطا مالک صفحہ 723 پر لکھا ہے کہ کچھ صحابہ اور تابعین رنگ لگاتے تھے, کچھ نہیں لگاتے تھے. والامر موسع, گنجائش دونوں کی. وہ جو رنگ لگاتے تھے وہ مہندی اور سیاہ ملا کر کے مائل بسرخی بورا پر ہو جاتا تھا. تو حدیث اتق السودا وہ برقرار رہ گئی, اس پر عمل ہوا ہے. بالکل سرخ اور لال بیگ بننا بھی صحیح نہیں ہے. بعض بڑے بڑے لال بیگ ہوتے ہیں, یہ بھی منع ہے. اس قسم کے احمر قانی کی بھی ممانعت آئی ہے. اور اس طرح سیاہ کرنا کہ موئے بتلبی سیاہ کر دے راس نخواہش شدنی پشت کوز, اس سے بھی بچنا چاہیے. درمیان میں معاملہ ہو, سیاہ یعنی وسمہ اور مہندی ملا کر. اور زیادہ تفصیل درکار ہو تو محترم مولانا مفتاح اللہ سے پوچھے, وہ داڑھی کو رنگ لگاتے ہیں اور فقیہ عالم ہے, وہ سب بتا دیں گے. ہمارا تو یہ کام نہیں ہے. یہ داڑھی پر کون سا ہو گیا. چلو رات کے وقت جھاڑو نہیں لگانا چاہیے, انتظامی مسئلہ ہے کہ یہ کام دن میں ہونا چاہیے, اس میں کوئی تفاول نہیں ہے. نماز جنازہ کے بعد میت کو دیکھنا نامناسب بات ہے. مریض کی تدفین کے بعد اجتماعی فاتحہ اور دعا سنت طریقہ ہے, ثابت ہے. میں نے اپنے تایا جان کی تدفین کے بعد اجتماعی دعا کروائی تو خاندان والوں نے برا مانا. خاندان والے جاہل ہیں, نا خبر ہے. آپ نے اچھا کیا, اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہم سب کو اور قیامت تک آنے والے مسلمانوں کو عافیت نصیب فرمائے. امام باندھنے کا طریقہ یہی جس طرح باندھ رہے, سر پہ کپڑا رکھو لپیٹو, اس میں کوئی جاپانی طریقہ نہیں. اگر پڑوسی بار بار چیزیں مانگے تو کیا کرنا چاہیے, دیتے رہو جہاں تک ہو سکتا ہے. یمنعون الماعون نہ بنو. تمام اکابرین امت بار پر متفق کہ نظام جمہوریت کفریہ نظام ہے, جبکہ آپ اور آپ کے کچھ سیاسی علماء, ہمارے تو کسی بزرگ نے نظام جمہوریت کو غلط نہیں کہا. پتہ نہیں کہ آپ کون سے جمہوریت کو کفر کہہ رہے ہیں. ہماری کتابوں میں ہے ہاذا عند الجمہور والجمہور عند العلماء. نہ جانے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایسا اندھا کیا ہے اور ایسا خار ٹٹو بنایا ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہی نہیں کہ جمہوریت کا لفظ عربی ہے, اور ہمارے جمہور علماء یہ کہتے ہیں جماہیر کے نزدیک یہ ہے, اور ساری فقہ و احادیث کے شروع برے پڑے. یوں کہو کہ وہ جمہوریت کا معنی غلط لے رہا ہے. جمہوریت کا معنی کثرت نہیں ہے, جمہوریت کا معنی ہے اعلی اور اولا, جیسے علماء, محدثین, فقہا, مفتیین, صاحب نظر, صاحب بصیرت لوگ. کیونکہ علماء حدیث کہتے ہیں کہ جمہور جمہرہ سے ہے. جمہرہ اس چمک کو کہتے ہیں جو ریت میں نظر آئے. تو وہ علماء اور نمازی, وہ تبلیغی, وہ اللہ کے نیک بندے جو پورے ملک کے اندر پہچانے جاتے ہیں, وہ جمہور ہے. یعنی کہ تمام یہ رونجی, تمام جو ہے دہشت گرد اور تمام کے تمام لفنگے, ان کی کثرت کو آپ جمہوریت کا ہے. تو جمہوریت کو آپ کفر نہیں کہہ سکتے. جمہوریت کے مصداق کو میں جو تحریف کی گئی, اس کی اصلاح علماء پر فرض ہے. میری ساس کو دل کا عارضہ لائے کہ اسپتال میں اللہ زندگی اور صحت عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کو, رنور شاہ کو اور محمد احسن کو, آمین آمین, و حسنہ کو بھی کامل صحت تندرستی عطا فرمائے. میرا بیٹا بیمار ہے, اللہ جلدی انہیں صحت شفا عطا فرمائے. ان کی طرف سے سینگوں والا مینڈا ذبح کرو, خیرات کرو, اور جب اور توفیق اللہ نے دی ہے تو ایک بڑی گائے مضبوط قسم کی قربانی کی طرح خیرات کرو. طلحہ کے دماغی توازن کی صحت کے لیے آمین, اللہ صحت شفا عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی وسلم علی النبی وعلی آلی واصحابی وبارک وصلی وسلم علی. جتنے اموات کا ذکر خیر ہوا ہے اللہ ان کی مغفرت فرمائے, پسمندگان کو صبر و اجر دے. جتنے بیماروں کا تذکرہ ہوا اللہ ان کو صحت شفا دے, اور جو بےحودہ سوالات کرتے اللہ ان کو عقل اور شعور دے, اور جنہوں نظام حق کے لیے کوشاں ہیں اللہ انہیں کامیابی عطا فرمائے, اور جو نظام جانتے نہیں اور پرچیاں لکھتے ہیں اللہ ان کو عقل و شعور عطا فرمائے. اللہ مجلس حاضر کی دعائیں قبول فرمائے, اور جن کے لیے یہ فکر مند ہے اللہ ان کے حق میں بھی دعا قبول فرمائے. حق تعالیٰ ہمارا سفر حرمین شریفین آسان فرمائے اور قبول فرمائے. انبیاء و صلحاء اولیاء و متقین آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ہمارے مشائخ اور اساتذہ اور کبار علماء اور اولیاء کے آداب و احترام حرمین اللہ ہمیں بھی نصیب فرمائے. یہاں اور وہاں ملک میں اور شہر میں, دینی اداروں میں, احسن العلوم میں, مقاصد میں, دراسات میں, مدارس میں, اور ماہنامہ الاحسن میں, الاحسن اسلامی فاؤنڈیشن میں, جامع مسجد امام ابو یوسف میں, اور جامع عثمان مسجد طاہر میں, اور نوری آباد میں فقیہ حاذہ الامہ محمود الملت والدین حضرت اقدس مولانا مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی یاد, اور عیسیٰ علیہ ثواب کے لیے جو عظیم اور مقتدر جامع مسجد شروع ہونے والی ہے, برادر منصور صاحب خود اس کی نگرانی کرتے ہیں اور اس کے لیے بہت کوشاں ہیں. اللہ ہمارے حاجی عثمان صاحب کی صحت بھی اس کی برکت سے قائم فرمائے, سایہ طویل رکھے. ہم عاجزوں کی عبادات طاعات بھی قبول فرمائے, اور پورے عالم کے مساجد, مدارس اور دینی معادن, مراکز توحید و سنہ کو اللہ خوب تعمیر و تعلیم کی تکمیل نصیب فرمائے, اور مسلمانوں کو خوب توفیق دے کے خوب اس میں تعاون شامل حال کرے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق.